البیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اس عید کے موقع پر انشاءاللہ عیدی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اپنے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, ان کی نورانیت سے ہمیں منور کیا. آج کی شب ان نورانی راتوں میں سے ایک رات ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کی رات ہے. آج وہ رات ہے کہ جس میں رسول گرامی خوش ہوئے اور کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کوثر کا اصلی مصداق آج کی رات میں تحقیق پایا ہے. تمام دنیا کے سامنے اس نسل طیب و طاہر اور مطاہر کا آغاز ہوا جس کے ذریعے سے دین کا پیغام پھیلا. نبی خدا کی نسل طیبہ و طاہرہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی, اور کتنی برکتیں ہیں کہ جو اللہ نے امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء کی نسل مبارک کے اندر قرار دی ہیں. اس شب کے موقع پر رسول گرامی کے حضور اظہار عقیدت کے لیے, خوشحالی کا پیغام پہنچانے کے لیے, مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے, اور بالاخص ان کی صاحبزادی کے حضور, بنت رسول اللہ کے حضور, بی بی ام الائمہ کے حضور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے, مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے, تمام آئمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. جب کوئی ایسا عید کا موقع ہوتا ہے تو میں معمولاً یہ چند جملے کہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب بچپنے میں عید آتی تھی تو ہم لوگ بڑوں کے پاس جا کر عیدی لیتے تھے. مجھے نہیں معلوم آج کل یہ عیدی کی رسم ابھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے, یا سب کے سب نہیں معلوم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں بہرحال جاتے تھے اور وہ کچھ دیتے تھے. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہمارے مدرسے میں 1984 میں, 1984 میں میں مدرسے میں گیا ایران میں, تو وہاں جو ہمارے مدرسے کے پرنسپل تھے ان کے والد بھی حیات تھے, اور یعنی چار نسلیں ایک ساتھ زندہ تھیں, چار جنریشنز ایک ساتھ زندہ تھیں. تو پہلا جب عید کا موقع آیا تو انہوں نے ان کے جو ان کے والد تھے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, بہت ضعیف تھے, بہت بوڑھے تھے, وہ ایک جگہ بیٹھ گئے. انہوں نے ہاتھوں میں اس طرح سے ہاتھ پھیلا کر سکے, پانچ پانچ تومان کے, پانچ تومان کا سکہ ایک روپے بھی نہیں بنتا تھا میرے خیال میں اس وقت بھی, شاید یا ایک روپیہ بنتا ہوگا, وہ انہوں نے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے, اور سب لوگ ان کے ہاتھ سے وہ ایک سکہ اٹھا کر تبرکن جاتے تھے. تو میں کہتا ہوں یہ رسم رہنی چاہیے, لیکن اس رسم کے اندر ایک اضافہ اور ہو جانا چاہیے. وہ یہ کہ ایک عیدی تو ہم اپنے بڑوں سے لیں اگر وہ دے دیں, ایک اور عیدی رسول گرامی سے لیں, ایک اور عیدی رسول گرامی سے لیں. رسول گرامی نے امام مصطفیٰ کی تشریف آوری کے اوپر بچے کا ولیمہ کروایا, اور بعض روایات کے مطابق تین دن تک ولیمہ کروایا. یعنی جو واقعاً بھوکے تھے, جو نادار تھے, ان کو سیراب کیا. اور اس موقع کے اوپر رسول خدا گرامی نے بہت سارے تحائف بھی دیے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں اور یہ ہر عید پر اپنے ذہن کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی اگر عید ہو, ایسی ایک عید ہو, ایسی ایک خوشی کا دن ہو اور ہم بھی مدینے میں ہوتے تو ہم کیا کرتے, اس کو ذہن میں سوچ لیا کریں تاکہ یہ میری اور آپ کی آرزو بن جائے جو انشاءاللہ برزخ میں خدا پوری کروا دے انشاءاللہ. تو اگر عید ہوتی تو ہم کیا کرتے, مثلا ایسے ایک موقع کے اوپر جب امام مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی, اگر آپ مدینے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو مثال کے طور پر ہم لوگ رسول گرامی کے گھر کے سامنے جاتے, کوئی تحفہ لے کر آتے, ان کو ایک تحفہ دیتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو یہ عید مبارک ہو. یہی کام ابھی بھی کر لیں, ابھی بھی کر لیں. کیوں, کیا کوئی چیز اللہ کے نبی سے چھپی ہوئی ہے کیا؟ سب کچھ تو سامنے, تو ابھی بھی یہی کر لیں. آپ کہیں گے بھائی میں تحفہ کیا دوں اور کس کو دوں, تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو تحفہ دیتے تو اللہ کے نبی جو کچھ بھی ان کے پاس آتا تھا اپنے لیے رکھتے تھے یا فقراء کو دے دیتے تھے؟ تو کل میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ امام نے فرمایا کہ ہمیں جب خدا دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو آپ ایک کام کر لیں, آپ کوئی تحفہ تیار کریں اور وہ تحفہ نبی خدا کی طرف سے امام مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر کسی نادار کو دے دیں, کسی ضرورت مند کو دے دیں, کسی ایسے کو دے دیں جس کو دے کر آپ یہ سوچیں کہ میں نے نبی کا تحفہ اس آدمی کو پہنچایا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ بھائی آپ لوگ تو بزنس مین ہیں, آپ کو اگر ریٹرن نہیں بتایا تو معاملہ آدھا رہ جائے گا. یہ تو مشہور ہے کہانی کہ بھائی خوجہ قوم تو بزنس مین ہوتی ہے, اگر ریٹرن نہیں بتاؤ گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پھر اس کا ریٹرن کیا ہوگا؟ اس کا ریٹرن ایک اور ہوگا کہ آپ جب امام کو, نبی کو تحفہ دیں گے تو نبی بھی تحفہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آیا احسان کا جواب احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو وہ یقیناً تحفہ دیں گے. تو اب ایک اور مسئلہ آ گیا, میں اپنا تحفہ ان سے مانگ لوں, یہ بھی ہوتا ہے. مثلا ہم جب کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں, کوئی بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے, انہیں کہتے ہیں دادا آپ بہت خوش ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ مانگے گا. اب جب مانگے گا تو جو ہوشیار بزرگ ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا کیا چاہیے بتا دے, میں تجھے دے دیتا ہوں. جو ہوشیار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بیٹے کو چاہیے ہے اس کو کچھ یہاں پر. تو میں ایک اور بات کہتا ہوں, کہتا ہوں کہ دیکھو مانگنے کو تو ہم بھی عیدی مانگ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نہ مانگیں اور ان سے کہیں کہ جو آپ دیں گے وہی سب سے بڑی عیدی ہے, ان پر چھوڑ دیں. ہم مانگیں گے اپنے دماغ سے کوئی چھوٹی چیز مانگ لیں گے, ان پہ چھوڑ دیں کہ مولا آپ کی خوشی میں خوش ہوئے, آپ کے نام پہ تحفہ دیا, اب آپ جو ہمیں عیدی دینا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ نصیب کر دیں ہمیں, بس وہ پائیدار عیدی دیں گے, وہ ایسی عیدی دیں گے جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عید کا سبب بن جائے گی. تو یہ خوشی کا موقع ہے, انشاءاللہ اس خوشی کو دوسروں تک بھی پہنچائیے, دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں اور اپنی عیدی نبی خدا سے, وقت کے امام سے, ان کی مرضی کے مطابق طلب کر لیں کہ مولا جو آپ عیدی دیں گے وہ ہمارے لیے سب سے اچھی عیدی ہوگی, تو جو وہ دیں انشاءاللہ ہمارے نصیب میں آ جائے گی انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے, اور رسول گرامی, بی بی ام آئمہ اور امیر المومنین کے حضور مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مبارک لقمان کی چند آیات باقی ہیں اور اس سلسلے کا یہاں پر چونکہ آخری پروگرام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جلد از جلد ہم اس کو کم سے کم اختتام تک پہنچا کے جائیں, تو انشاءاللہ چند آیات پڑھتے ہیں اور ایک بار پھر آخر میں مولا امام مصطفیٰ کی شخصیت کے عنوان سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل جو آیات آپ کی خدمت میں اختتام کیں وہ تھیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالدُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا الا كل ختار كفور. خدا نے متعال نے ان آخری دو آیات کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی ان میں دو انسانوں کے گروپس کو بیان کیا. ایک انسانوں کا گروپ ہے کہ جو خدا نے متعال کو پہچانتے ہیں, خدا نے متعال کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں, وہ پانی کے جہاز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں خدا کی نعمت سے اور خدا نے اپنی نشانی دکھانے کے لیے کیا. اور خدا نے متعال فرماتا ہے یہ جو گروپ ہے یہ صبار ہیں, یہ شکور ہیں, یہ صبار ہیں. اچھا صابر اور صبار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صابر بھی وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے, صبار بھی وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ صبر کرے تو اس کو کہتے ہیں صبار, اور اگر کوئی کبھی کبھی صبر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں صابر. تو مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چھوٹی مشکل پہ صبر کرے, بڑی مشکل پہ چیخ پڑے تو اسے کہیں گے یہ صابر ہے لیکن صبار نہیں ہے. صبار کون سا ہوگا؟ جو چھوٹی مشکل پہ بھی صبر کرے, بڑی مشکل کے اوپر بھی صبر کرے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا کام کر لیتے ہیں, گناہ سے نہیں بچتے. اچھا کام کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, تو یہ اچھے کام پر صبر کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور صبر بھی ہے, وہ کون سا ہے؟ گناہ پہ صبر کرنا. تو فرمایا صبر کی تین قسمیں. صبر کی ایک قسم ہے اچھے کام پہ صبر کرنا, بھائی آپ صبح کو اٹھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے. آج کل کی بات نہیں ہو رہی, ماہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی. آج کل تو انسان پیٹ کی خاطر اٹھے گا, صحیح تو کھائے گا, ورنہ کیا بھوکا رہے گا پھر. تو آج کل تو میں اور آپ صبح کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو ہم پیٹ کی خاطر اٹھیں گے. یہ جو عام دنوں میں انسان اٹھے گا, فجر کی نماز پڑھے گا, نماز شب پڑھے گا, بالآخر یہ صبر چاہیے نہیں چاہیے؟ صبر چاہیے. اچھے کام پہ صبر کرنا ہوتا ہے, یہ ایک صبر ہوتا ہے. دوسرا صبر کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا صبر ہوتا ہے گناہ کے اوپر صبر. ایک گناہ سامنے ہے, گناہ کے اندر لذت ہے, بندہ صبر کرتا ہے, کہتا ہے میں خدا کے سامنے نافرمانی نہیں کروں گا, صبر کرتا ہے. یہ صبر علی المعصیہ, گناہ کے اوپر صبر کرنا. ایک اور صبر بھی ہے, وہ کون سا ہے؟ رزق میں تنگی ہے, صابر رہتا ہے. رزق کم ہے, سخت ہے, لیکن صبر کرتا ہے, کہتا ہے خدا جو تو نے دیا کافی ہے, خوش ہے. البتہ صبر کے بعد ایک اگلا مرحلہ جو شکر کا ہے, جو میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا, واقعہ بھی بیان کیا تھا. پس صبار کیوں کہا؟ صبار اس لیے کہا کہ ہر حالت میں صبر کرتا ہے, تنگی میں بھی, سختی میں بھی, آسانی میں بھی, مخفی میں بھی, ظاہر میں بھی. ایک آدمی ظاہر میں صبر کرتا ہے, پبلک کے سامنے کہتا ہے میں صابر ہوں, میں صابر ہوں, اندر اندر روتا ہے کہ یہ کیا کر دیا خدا نے میرے ساتھ. صبار وہ ہوگا جو تنگی میں بھی صبر کرے, آسانی میں بھی صبر کرے, سامنے بھی صبر کرے, پیچھے بھی صبر کرے, ہر معاملے میں صبر کرے, اس کو ہم کہیں گے صبار. اور شکور کون ہے؟ شکور وہ ہے جو ہر حالت میں خدا کا شاکر ہے, تنگی میں بھی شاکر ہے, آسانی میں بھی شاکر ہے. بہت نفیس ایک مطلب ہے یہاں پر. اب میں ان مطالب میں پیچھے نہ جاؤں, میں تو آگے والی آیتیں دیکھنا چاہ رہا تھا, وہ پیچھے چلا گیا. بہت نفیس ایک مطلب ہے, وہ یہ کہ خدا کیوں کسی کو امیر کرتا ہے, کیوں کسی کو غریب کرتا ہے. روایت میں پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کوئی امیر ہوتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا خدا امتحان لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ جو خدا بعض لوگوں کو پیسہ دے کے امتحان لیتا ہے, بعض لوگوں کو پیسہ نہ دے کے امتحان لیتا ہے, ایسا کیوں کرتا ہے؟ بہت عجیب جواب دیا. فرمایا خدا جن سے پیسہ لے کے امتحان لیتا ہے, اگر انہیں پیسہ دے دیتا نا تو وہ باغی ہو جاتے, اور جنہیں پیسہ دے کے امتحان لیتا ہے, اگر انہیں پیسہ نہ دیتا تو یہ باغی ہو جاتے. تو خدا ہر انسان سے وہ امتحان لیتا ہے جس کو دینا اس کے لیے آسان ہو. تو مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا مرتبہ بلند ہے. نہیں, تم اتنے چھوڑ دو ابھی کہانی, اگر غریب ہوتے کافر ہو جاتے, اس لیے خدا نے امیر کر دیا کہ بیٹا تو پیسہ لے لے, کم سے کم دین پہ باقی رہے گا. اسی طرح کوئی کہنا میں غریب ہوں, میرا مطلب میرا مرتبہ بلند ہے چونکہ میں غریب ہوں, تو پتہ نہیں بیٹا تمہارا, تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا تم کیا دجالیت دکھا دیتے. یہ خدا ہے, خدا کا ایک نظام ہے. ہر چیز میں وہ کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے. پیسہ دے گا تب دے گا جب ہمارے لیے بہتر ہو. البتہ ایک گڑبڑ ہوتی ہے بعض اوقات, وہ کیا ہوتی ہے, میں ناشکراپن دکھا دیتا ہوں, ناشکراپن دکھاتا ہوں, پھر وہ مانگ بیٹھتا ہوں جو مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا, جو مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا. مثلاً فرض فرمائیے خدا نے مجھے کچھ دی ہے, عزت دی ہے, دولت دی, پیسہ دیا, جتنا بھی دیا یا نہیں دیا, اب میں نے خدا سے کہنا شروع کر دیا, خدا یا یہ دے. جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, خدایا مجھے دنیا میں نیکی دے. بے وقوف ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے ربنا آتنا, تمام, خدایا دنیا میں دے. نہ آخرت دیکھتا ہے نہ نیکی دیکھتا ہے, کہتا ہے دنیا میں دے. یہ حماقت ہے. کیوں, اب وہ چیزیں بھی شاید مل جائیں جو نہیں ملنا بہتر تھا, اور پھر وہ سنبھال نہیں پائے گا, پھر مصیبت میں پھنسے گا. لہذا جب بھی خدا سے کچھ مانگنے لگیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے مانگیں کہ خدایا میں تو کم علم ہوں, میں تو جاہل ہوں, وہ دے جو تیرے نظام میں میرے لیے بہتری ہے, اور مجھے قانع بنا دے, مجھے شاکر بنا دے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, خدایا مجھے شاکر بنا دے. صبار بھی ہو, شکور بھی ہو, شاکر ہو, صبر. یہ ایک صنف ہے, یہ ایک کلاس ہے جو صبر کرے اور شکر کرے. دوسری کلاس کون سی ہے؟ دوسری کلاس وہ ہے جو خطار ہے اور کفور ہے. صابر اور شاکر تھا, اس کے بالکل پیرلل آ گیا خطار اور کفور. خطار کون ہے؟ خطرہ سے ہے, یعنی جو آدمی مکاری کرتا رہتا ہے, مکاری کرتا رہتا ہے. کفور یعنی, کفور یعنی وہ کفران نعمت کرتا رہتا ہے. کفران نعمت کیسے ہوتا ہے؟ جو خدا نے نعمت دی وہاں خرچ نہیں کرتا جہاں کرنی چاہیے تھی, وہاں جہاں کرنی چاہیے تھی وہاں نہیں کرتا. مثلا ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, خدا متعال نے فرض کرے میں قبول کر لوں, مثلا ایسے بولوں, نہیں ہوگا ایسا, لیکن میں کہوں کہ مثلا خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے, صحیح ہے, تو میرا شکر کیا ہو؟ شکر یہ ہو کہ میں اپنی بولنے کی طاقت کو دین خدا کے لیے استعمال کروں. اب اگر میں بولنے کی طاقت کو اپنی شوبازی میں استعمال کروں, یہ کفران نعمت ہے. چاہے قرآن پڑھوں, چاہے قرآن پڑھوں, لیکن اگر میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ میری پاپولیرٹی بڑھ جائے, میرا فیم بڑھ جائے, یا اللہ, یہ کفران نعمت ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے دین کو پل بنا کر اپنے آپ کو بڑا کیا ہے. یہ بدترین کفران نعمت ہے, بدترین کفران نعمت. یہ کفران نعمت کی بھی درجے ہوں گے. سب سے اچھا کیا ہے؟ شکرانے نعمت. شکرانے نعمت کیا ہے؟ نعمت کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ ہونا چاہیے, جس کو خرچ ہونے پہ خدا خوش ہے. بس عزیزان محترم, مال کمانے میں یہ دیکھو کہ حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا, اس کے بعد خرچ کرنے میں دیکھو حلال میں لگایا کہاں پہ لگا دیا. دونوں مسئلہ ہے, کمانا بھی مسئلہ ہے, خرچ بھی مسئلہ ہے. کمانا کہاں سے ہے, خرچ کرنا کہاں سے ہے. اور ایک اور بات, آخری بات اس سلسلے میں, اگر کسی کی کمائی غلط جگہ خرچ ہو رہی ہو نا, تو موسٹ پروبیبلی اچھی جگہ سے آئی بھی نہیں تھی. اگر کسی کی کمائی غلط جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موسٹ پروبیبلی اچھی جگہ سے آئی نہیں تھی, اس لیے غلط جگہ پہ گئی ہے. اچھی جگہ پہ آتی تو اچھی جگہ پہ ہی جانا چاہیے تھا. اس کو خدا متعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو خدا پسند نہیں کرتا خطار ان کفور کو, مکر کرنے والے دھوکے باز انسان کو, کہ جو کفران نعمت کرتا ہو. اس سلسلے میں ایک بس ایک نا آخری پوائنٹ, ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک کام کریں, ہمیشہ اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دو لیولز ہم سوچتے ہیں, ایک دفعہ یہ کہ میں لوگوں کے کام آؤں, ایک لیول, ایک دفعہ یہ ہے کہ میں کام نہیں آؤں تو پھر ایک کام کر لوں, پھر برائی کا منصوبہ بھی نہ بناؤں. اگر میرے اور آپ کے دماغ میں کسی کے اگینسٹ کوئی ایول پلان بن رہا ہے, یہ سمجھ لو یہ سب سے گندی اسٹیٹس ہے. اپنے دماغ میں کسی کے اگینسٹ منصوبہ نہ بننے دو, میں اس کو کاٹوں گا, اس کو جوڑوں گا, اس کو یہاں سے گراؤں گا, اس کو وہاں سے بٹھاؤں گا, یہ غلط حرکت ہے. دین خدا اس پہ نہیں چلتا. دین خدا سچائی پہ چلتا ہے. آپ کو دین خدا پہ چلنا ہے. جتنا پاسبل ہے اپنے دماغ کو سمجھاؤ مجھے کسی کے اگینسٹ پلان نہیں کرنا ہے, مجھے اپنی لائف پیورٹی کے اوپر گزارنی ہے, اسٹریٹ فارورڈ زندگی گزارنی ہے, مجھے کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہے. ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے خدا کے دین کے خاطر مجھے خدا کے کسی دشمن سے لڑنا پڑتا ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اپنی ہاں نہیں کی خاطر, اپنی پرسنالٹی کی خاطر کسی سے لڑوں, نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. تو آپ اور میں اس کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے گا. اگلی آیہ کریمہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اے انسانوں, سورہ لقمان کے آخر میں آتے آتے خدا نے اب یونیورسل میسج دیا ہے سب کے لیے, مومنوں کے لیے نہیں ہے صرف, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف, بلکہ انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. تقویٰ کا مطلب البتہ صرف ڈرنا نہیں ہوتا ہے, تقویٰ کا مطلب ایک اور فیلنگ ہے, ایک جو اللہ کی ایکسٹریم ریسپیکٹ سے آ رہی ہوتی ہے. اے انسانوں اللہ کے سامنے تقویٰ اختیار کرو. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. تقویٰ اختیار کرو, اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ صرف باپ ہونے کی وجہ سے بیٹے کے کام نہیں آئے گا, کوئی بیٹا صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کے کام نہیں آئے گا. ایک دن آئے گا جب یہ جتنے ریلیشنز ہیں یہ سب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. صرف اچھا عمل, عمل صالح وہ انسانوں کو انسانوں سے کنیکٹ کرے گا. اگر عمل صالح نہیں ہوا تو پھر معاملہ ختم. کیسے؟ جیسے حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا معاملہ, کہ جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا متعال کے حضور فریاد کی کہ خدایا تو نے کہا تھا کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا اور یہ میرا بیٹا تھا. تو خدا نے فرمایا انہ عمل غیر صالح, یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, یہ عمل صالح سے خارج ہے, غیر صالح اس نے عمل کیا. سارے رشتے قیامت کے دن رشتوں کی بنیاد پہ کام نہیں آ سکتے. باپ بیٹے کے کام آئے چونکہ میرا بیٹا ہے, بیٹا باپ کے کام آئے چونکہ میرا باپ ہے. خدا متعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا. تم سب نے اپنے اپنے اعمال کو خود اٹھانا ہے. یہاں پہ دنیا میں خدا کہتا ہے کہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ, والدین کا اپنا خیال کرو, ان کی دنیا میں ان کے کام آؤ. لیکن کوئی یہ سوچے کہ بس میں اپنے باپ کی وجہ سے بخش دیا جاؤں گا, بیٹے کی وجہ سے بخش دیا جاؤں گا. اگر عمل صالح ہوا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, خدا اجازت دے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. خدا متعال فرماتا ہے تم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ان وعد اللہ حق, خدا کا وعدہ حقیقت ہے, خدا کا وعدہ حقیقت ہے. اس کے بعد خدا متعال نے دو تھریٹس بتائے. یہ جو کچھ کہا کہ خدا نے کہ ایک دن آئے گا خدا حساب لے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, فرما رہا ہے دو چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, تم ان دونوں چیزوں سے بچنا. وہ دو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا اذان محترم ہوتا یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عادت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ریالٹیز کا سب سے اچھا کلیکشن ہے, اس سے بڑھ کر ریالٹیز کہیں بیان نہیں ہوئی. تو اس کا ایک ایک ورڈ ریالٹی ہے, اس کا ایک ایک ورڈ رول ہے, قانون ہے, ایسا قانون جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب خدا نے متعال فرماتا ہے کہ دیکھو قیامت کو یاد کرو, دو چیزیں تمہیں دھوکہ دے سکتی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے اس دو پہ اوورکم کر لیا پھر آپ قیامت نہیں بھولیں گے, پھر آپ اس آخرت کو نہیں بھولیں گے. اگر آپ قیامت آخرت نہیں بھولیں گے اس کا مطلب ہے آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا, آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. دو چیزیں کیا دھوکہ دیتی ہیں؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے, یہ دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی دھوکہ دے دیتی ہے. کیا دھوکہ دیتی ہے دنیا کی زندگی؟ مثلا کوئی ممباسا میں رہتا ہو, یہاں پہ رہے, یہاں کی کیا چیز دھوکہ دے گی اسے؟ پہلی بات جو دھوکہ دیتی ہے وہ یہ دھوکہ دیتی ہے کہ یہ ابھی تو میں زندہ ہوں نا, ابھی چلے گا. بہت بڑا دھوکہ. کیوں؟ کم عمر کے لوگ نہیں مرے کیا؟ زیادہ والوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، کم عمر والے نہیں مرے کیا؟ تو یہ دھوکا کیوں دے کہ ابھی میں زندہ ہوں؟ کیا پتا آج زندہ ہوں، ابھی ایک منٹ میں زندہ ہوں، اگلے منٹ میں نہیں ہوں گا. یہ دنیا کا دھوکا ہے. اور دھوکا کیا ہے؟ اور دھوکا یہ ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں. اچھا سب اگر جہنم میں گئے تم کہاں جاؤ گے؟ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. سب کے کرنے سے کیا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. کتنی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میں نے کہا تھا میں آخری دن کچھ باتیں کروں گا، خطرناک باتیں. پھر میں نے کیا کیا، ان خطرناک باتوں کو شروع میں ہی پھیلا دیا اور آپ کو سمجھاتا رہا کہ آخر میں کہوں گا، آخر میں کہوں گا، تاکہ آپ وہ والی سن لیں ساری. نہیں، اب کوئی خطرناک بات نہیں بچی ہے، جو کتنی کہنی تھی سب کہہ چکا ہوں میں. اب ایک اور بات آخر میں کر کے کہہ دوں، یہاں پر بزنسز میں جو مارجنز ہیں ان میں کچھ میں بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. اور یہ جو سوسائٹی میں ظلم ہو رہے ہیں یہاں پر، اس کی وجہ سے یہاں سکون ختم ہو رہا ہے. پتہ نہیں کوئی فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہاں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ کم ہو گئی ہیں محبتیں. میں نے اسی لیے پہلے دن سب سے پوچھا تھا کہ بھائی بتاؤ محبتیں کم ہوئی ہیں نہیں. 16 دن سے میں گھوم رہا ہوں یہاں پر، مختلف سیشنز میں بیٹھا ہوں، دوستوں کے ساتھ بات کی ہے، اور بزرگوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بچوں کے ساتھ بھی. تو میں فوراً ایک بات فیل کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی یہاں پر کمیونٹی کے اندر محبتوں میں وہ بات نہیں ہے، کمی ہے، کمی ہے محبتوں میں. کیوں ایسا ہے؟ آیا خدا کسی قوم کو محبت جیسی نعمت، سکون جیسی نعمت سے خدا نہ کرے محروم کرنا چاہتا؟ یہ ہو سکتا ہے خدا کسی کو امتحاناً غریب کر دے، یہ ہو سکتا ہے خدا بندہ متعال کسی کو اپنے امتحان میں سختی میں ڈال دے، لیکن کسی سے خدا دل کا سکون چھین لے، یہ نہیں ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. خدا کی یاد ہونا اور سکون ساتھ ساتھ ہے. اگر سکون کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، نعوذ باللہ رشتے ناتوں کے اندر کمی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی سبب ہے جس سے یہ بے سکونی آئی ہے، کوئی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بے سکونی آئی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، میں سوسائٹی کا جو یہاں پر ڈفرینسز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں یہاں پر. تو سوسائٹی کے جسٹس کو پروموٹ کرنا یہاں پر پرائم ویلیو ہے اس وقت، اور یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر آتی ہے. تو مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی یہاں دیکھنے کے لیے کہ بھائی لوگوں کے کون کون سے حق پامال ہو رہے ہیں، کس کس طریقے سے لوگوں کو سختی میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو جتنے ادارے بنانے کی ضرورت ہے وہ ادارے بنے، جتنے اور مشکلات کو حل کرنے کا ہے اس کو. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، کوئی بھی آدمی اس دنیا کے اندر اگر یہ سوچے کہ میرے گھر میں سکون ہو اور باقی کے ہاں ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں، مسلمان نہیں ہے. پھر مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر، من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو زندگی گزارتا رہے اور مسلمانوں کے کاموں پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. تو مثلا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں جاپان میں رہ رہا ہوں اور ایک مسلمان کو امریکہ کے اندر مشکل آئی ہے، میری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ ڈیوٹی ہے. میں ناروے میں رہ رہا ہوں اور ایک مسلمان کو ساؤتھ افریقہ میں مشکل آئی ہے، ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ڈیوٹی ہے، جتنا کر سکتے ہیں کرنا پڑے گا. اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اور 100 میٹر کے فاصلے پر جھگیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کو مشکل آئی ہے اس وجہ سے کہ کلر ڈفرینٹ ہے، حساب نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ کلر ڈفرینٹ ہے؟ یہ کوئی بیس ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو مجھے چبھ رہی ہے. شاید میں یہاں پر 5-10 سال رہتا پھر نہ چبھتی، صاف بات ہے. ابھی تو چبھ رہی ہے، بہت سخت چبھ رہی ہے. کہ بھائی یہ خطرناک ہے, بہت خطرناک, یہ ہمارا سکون نہیں بنے گا اس طرح سے. اور خدا متعال نے ہمیشہ اس بات کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, مولا امیر المومنین نے فرمایا, وہ کیا ہے, معاشرے کفر پہ چل سکتے ہیں, ظلم پہ نہیں چل سکتے, ظلم پہ نہیں چل سکتے. ہمیں یقیناً اس سوسائٹی کے اندر جسٹس کو پروموٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر جتنی ہم نے آرٹیفیشل ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں سب کو کراس کرنا پڑے گا. یہ سب انسان ہیں, ان کا خون, ان کی جان, ان کی مال خدا کے نزدیک اتنی ہی عزیز ہے جتنا میرا اور آپ کا خون اور جان اور مال عزیز ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ خدا متعال نے ہم سے کوئی ابدی وعدہ کیا, ہمیں کوئی ایسی فضیلت دی ہے جس سے ان کو دین اور ایمان ہوتے ہوئے محروم کر دیا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا پہ ظلم کی تہمت ہے, نعوذ باللہ تعالی, یہ ایسے ممکن نہیں ہے. وہ بھی مومن ہے, وہ بھی مثلا مسلمان ہے, خدا متعال اس کو فضیلت نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اس وجہ سے کہ ہم سے مختلف ہے. تو میں اس سلسلے میں بہت واقعا پریشان ہوں کہ یہ جو ان لوگوں کے رائٹس ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پورے نہیں کر رہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے, ہم لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا, کبھی سکون نہیں آ سکے گا. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, پھر ایک اور مصیبت آتی ہے, اور وہ کیا ہے, ایک قوم کے اوپر قرآن کریم نے بیان فرمایا, ایکسٹریم کیس کو بیان کیا قرآن کریم نے. بس اس جملے کو عرض کر کے آیات کریمہ پہ واپس آتا ہوں. قرآن کریم نے ایک قوم کی حالت بیان کی کہ انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی. خدا فرماتا ہے ہم نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا. عذاب کیا بھیجا؟ ایسے بادل بھیجے, کلاؤڈس, جن کے اندر فائر تھی, ایسے بادل بھیجے جن کے اندر آگ تھی. اب نبی نے اپنی قوم کو دکھایا کہ دیکھو یہ کلاؤڈس آ گئے ہیں تمہارے سر کے اوپر جس کے اندر آگ ہے. اور اب سوچو کتنا آبویس ہوگا, کلاؤڈ سر پر ہیں جس کے اندر آگ برس رہی ہے, اس سے زیادہ کیا آپ کلیئر ہوگا؟ تو انبیاء چیخ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آ گئے, عذاب کے بادل سر پر آ گئے. تو وہ کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا, یہ جو بادل ہے نا, یہ ہمیں بارش برسانے آئے ہیں جن میں آگ نظر آ رہی ہے. کیا مطلب؟ خدا نے متعال فرماتا ہے پھر ہم نے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا. مثلا کبھی فرماتا ہے مزقناہم کل ممزق, ہم نے ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جعلناہم احادیث, ہم نے ان کو صرف ذکر بنا دیا, ان کا وجود ختم کر دیا. اس طرح کی خدا نے متعال باتیں کرتا ہے. اچھا یہ جو سمبولک ایونٹ ہے, یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بعض اوقات خدا کی طرف سے عذاب سر پہ ہوتا ہے, ہم پہچان نہیں پاتے. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی روٹین کی لائف ہے. نہیں, بعض اوقات روٹین کی لائف نہیں ہوتی, ہمارے کا کیا دھرا ہوتا ہے, روٹین کی لائف نہیں ہوتی. آپ خود سوچو, بہت ساری نشانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے, یہ روٹین کی لائف نہیں ہوتی, یہ کچھ سختی ہے جو ہم نے ڈالی اپنے سر کے اوپر, اس کو پہچانو, وہ سختی کیا ہے. ہر چیز روٹین نہیں ہوتی ہے, کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ایجاد ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر, خدا نے متعال کی طرف سے اس پہ سخت مشکل آ سکتی ہے ہمارے لیے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. پھر خدا نے متعال فرما رہے ایک اور پیس ہے جو دھوکہ دیتا ہے, وہ کیا, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے باز انسان تمہیں دھوکہ نہ دے. دو کیوں کہے خدا نے؟ ایک تو دنیا ہے جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے, مثلا میں اس دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہوں, پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, میں غلط کمپنی میں بیٹھتا ہوں, وہ مجھے گھسیٹ لیتی ہے. سب سے بری کمپنی کون سی ہے؟ سب سے بری کمپنی تو شیطان کی ہے, کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ مجھے لے کے چل گیا. مثلا اس کے کیا کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں, ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں. مثلا سوسائٹی میں فحشا کا پھیل جانا, یہ جو سوسائٹی میں فحشا پھیل جاتے ہیں, یہ ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شیطان کی کمپنی سوسائٹی میں بڑھ گئی ہے. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو میڈیا ہم لوگوں کے پاس ہے, اس میں بہت سارے فحشا ایکسیپٹیبل رینج میں آ گئے. یہ سب غلط ہو گیا. تو خدا نے متعال, میں بہت وقت نہ لوں, خدا نے متعال نے دو دھوکوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک خود دنیا کا دھوکا کہ تم دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ, دوسری بات کیا ہے, ایک انسان جو دھوکے باز ہے, جو دھوکے باز ہے اس کے دھوکے میں مت آؤ. تو انسان اب جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو سوچے اور باقی لوگوں کو سوچے. اب اس میں ایک پوائنٹ ایسی میں کہہ دوں, میں نے کہا کہ بھائی دوسروں کو دیکھو جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, غلط لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. تو ایک بندے سے کسی نے پوچھا कि भाई तुम लोग गलत लोगों के साथ तो नहीं उठते बैठते। किसी लड़के से किसी ने पूछा कि तुम बेटा गलत लोगों के साथ तो उठते बैठते नहीं हो। कहने लगा वो जो दूसरों के माँ बाप रोकते हैं ना कि गलत के साथ ना बैठो, वो मैं वही गलत हूँ, मैं वो गलत हूँ। अब मैं किसी के साथ क्या बैठूंगा, मैं ही वो गलत हूँ। बाद औकात इंसान वो गलत बन जाता है जिसके साथ उठना बैठना दूसरों ने नहीं करना है। मामला फिर इतना खराब हो जाता है। सबसे पहले इंसान देखे मैं दुनिया में सोर्स ऑफ सोल्यूशन हूं या प्रॉब्लम हूं, सोर्स ऑफ कंफर्ट हूं या डिसकंफर्ट हूं, इसको सॉल्व कर ले पहले, फिर बाद में देखे मेरा पॉजिटिव रोल क्या हो सकता है। अल्लाह बेहतर करे मैं ज्यादा वक्त लेकर कहीं खुद सोर्स ऑफ डिसकंफर्ट ना बन जाऊं, कहीं इतना टाइम ले लूं। आखिरी आए करीमा, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा मुताल ने यहां पांच चीजों का तस्करा किया आखिरी आय करीमा में कि ये पांच चीजें खुदा जानता है। ये इल्म गैब है, ये इल्म गैब है, इसको खुदा जानता है। अब मैं अर्ज करूंगा इसके ऊपर, बहुत सारे बच्चे हमारे सवाल करते हैं जो जवान होते हैं कभी कभी कि भाई ये कैसे इल्म गैब हो गया। इन्नल्लाह इंदहू, खुदा के पास इल्म है। खुदा मुताल फरमाए ये वो इल्म है जो खुदा के पास है। कौन सा इल्म? सआह, कयामत कब आएगी, ये खुदा के पास है। व युनज़्ज़िलुल ग़ैस, और खुदा बारिश बरसाने का इल्म रखता है। खुदा जानता है बारिश कब बरसेगी, कितनी बरसेगी। अच्छा अब मैं बच्चों का वो जवाब बाद में दूंगा कि जो कहेंगे भाई वो तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बता देता है कितने बजे बरसेगी कितनी बरसेगी, वो हमें बता देता है। तो अभी चलो सरसरी जवाब दे दें, गैब किसे कहते हैं? मसलन एक बच्चे की, एक खातून की प्रेगनेंसी हो रही है, उसका किसी ने अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड करके बता दिया कि ये बच्चा बेटा है या बेटी है, ये गैब है। खुदा नमताल ने तीसरा यही कहा था, या लुमो माफिल अरहाम, खुदा जानता है कि प्रेगनेंसी में माँ के पेट में क्या है। तो मसलन कोई क्या है? वो तो को डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता देती है। इसके दो जवाब हैं। पहली बात तो ये कि अगर गैब हो तो फिर इंस्ट्रूमेंट के बगैर बताएगा कि क्या है, फिर अल्ट्रासाउंड करके नहीं बताएगा। अगर नबी और इमाम हुआ तो वो अल्ट्रासाउंड करके नहीं बताएगा, वो अपने इल्म से बताएगा कि क्या है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी प्रैक्टिस करेगा, ये हो ये हो ये हो ये मीटर्स चेक करेगा, उसके बाद बताएगा इतनी बारिश होगी इतनी होगी। इससे कहो कि तुम एक कमरे में बंद हो जाओ और मुझे बताओ 10 दिन बाद क्या होगा, ये गैब होगा। गैब ये नहीं होगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स को देख देख के बताऊं, वो गैब नहीं होता, वो तो शहूद होता है, वो तो इंसान ने किसी मीटर को देखा बता दिया, ये सब नहीं है। एक जवाब ये, दूसरा एक और जवाब है ये कि खुदा ने कहा बारिश बरसेगी, इसका इल्म खुदा को है और हम कह देंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता देगा। तो मैंने उसका जवाब दिया, एक और जवाब भी है, वो क्या, क्या ये बताएगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि ये बारिश बरकत लाएगी या नहीं लाएगी? नहीं, ये नहीं बताएगा। खैर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बता देगा लड़का है या लड़की है। एक और बात पूछूंगा, ये बताएगा कि शकी है या सईद है? नहीं, ये नहीं बताएगा, ये खुदा बताएगा, ये खुदा का नबी बताएगा, खुदा का इमाम बताएगा, उसकी मर्जी से बताएगा। इस तरह इल्म गैब बना। बस एक इल्म गैब है जो बगैर इंस्ट्रूमेंट के बताए और अपने इल्म से बताए, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से बताए। और दूसरी बात यह कि वो सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट को ना बताए बल्कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताए, ये बारिश क्या देगी, हमें बरकत देगी या नहीं देगी, अल्लाह की तरफ से अजाब है या अल्लाह की तरफ से रहमत है, क्या है। यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बारिश के लिए गैस, गैस कहते हैं नुसरत और मदद को, या गयासल मुस्तगीसीन। तो बारिश भी अल्लाह की तरफ से एक नुसरत होती है, एक मदद होती है, इसको बारिश को गैस कहते हैं, गैस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने कहा अर्ज कर दूं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, अल्लाह के पास इल्म है कि कयामत कब है और बारिश कब नाजिल होगी, कैसे होगा। या लुमु मा फिल अरहाम, और वो ये जानता है कि रहम में क्या है, बच्चा कैसा है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, और वो ये बताता है कि कल इस नफ्स ने क्या कमाना है, क्या कमाना है। اب جیسے میں یہ کہوں گا کوئی بچہ کہے گا کہ بھائی وہ تو ہم بھی انالیسس کر کے بتا سکتے ہیں کل مارکیٹ میں کیا کمائی ہوگی. ہاں وہ تو صحیح ہے تم بتا دو گے, لیکن یہ بھی بتاؤ گے کہ اس پیسے سے جو آئے گا برکت آئے گی یا نہیں آئے گی. البتہ یہ کہنا کہ ہم بتا دیں گے کتنا کمائے گا یہ بھی احمقانہ باتیں ہیں, چونکہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا فیوچر بہت سالڈ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک رات میں فقیر ہو جاتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جن کا لگ رہا ہوتا ہے یہ زندگی میں کچھ نہیں کما پائے گا وہ بلینئرز بن جاتے. تو یہ اسیسمنٹ بھی ہمارا کمزور ہے, لیکن اگر یہ اسیسمنٹ اچھا بھی ہو اور ہم بتا سکیں کہ کل کیا کمائے گا تب بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے. مثلا میں ساری زندگی کماؤں کیا سوچ کر مجھے کہ یہ میرے کام آئے گا, ایک جھٹکا لگے جو کچھ کمایا ہو میرے کام آنے سے پہلے ختم ہو جائے. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بہت ہوا ہے, بہت ہوا ہے. سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے, میں نے ساری زندگی کمایا, محنت کی, نعوذ باللہ حلال حرام کیا, جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا, جو حرام تھا حلال کر دیا, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, بڑا میں نے کمایا اور کمانے کے بعد اپنی اولاد کو دیکھے مر گیا. صحیح ہے, میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ کام آ گیا میرے؟ نہیں. میرے کیا کام آیا؟ ایک روایت بڑی خوبصورت, دو روایتیں عرض کروں گا اس موقع کے اوپر, اس سے پہلے اس کو میں ختم کر لوں. اور پانچویں بات جو انسان کو نہیں پتا وہ دو باتیں میں عرض کروں گا. پانچویں بات جو خود انسان کو نہیں پتا, بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, انسان کو نہیں پتا کس زمین میں مرے گا. کس زمین میں مرے گا کا بھی دو مطلب ہیں, ایک واقعاً کس جغرافیہ میں مرے گا یہ بھی نہیں پتا, اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے, اس کی قبر جنت بنے گی یا جہنم بنے گی یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. بس ممکن ہے کوئی کہے میں کسی بندے کو مار دیتا ہوں اب مجھے پتا ہے یہ یہی مرے گا, تجھے شاید یہ پتا چل جائے گا, لیکن یہ بتائے جو قبر میں جائے گا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, کس زمین میں مرے گا یہ کیا پتا. پانچ چیزیں خدا فرماتا ہے غیب میرے پاس ہے. البتہ خدا چاہتا ہے تو اپنا علم دے دیتا ہے, اپنا علم کسی کو دے دیتا ہے, اپنے نبی کو, اپنے امام کو, تاکہ وہ مثلا معجزے میں استعمال کرے. یہ ساری بات ان اللہ علیم خبیر, خدا سب سے زیادہ جاننے والا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی, خدا فرما رہا ہے میرے پاس علم بھی سب سے زیادہ ہے اور کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے, میں باخبر بھی ہوں. ہاں وہ جو دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھیں اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں, الحمدللہ یہ 15 دن گزر گئے, دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک روایت ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں, کئی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے حسرت, حسرت. تو مثال کے طور پر ایک انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا, اور حسرت کرے گا یعنی اس کو ایک غم ہوگا, اس کو ایک ڈپریشن ٹائپ کا ہوگا اور کتنا سخت ہوگا. ایک جگہ خدا نمتال فرماتا ہے اتنا سخت ہوگا, التفت الساق بالساق, ساق کہتے ہیں پاؤں کی اس پنڈلی کو, اتنا انسان ٹینشن میں آئے گا کہ پاؤں ایک دوسرے کے اندر گھوم جائیں گے, اتنا ٹینشن میں. کیوں اتنا ٹینشن کیوں؟ تو ایک روایت نے بیان کیا کہ یہ انسان جو حسرت کرے گا, اتنا ٹینشن لے گا, اتنا ڈپریس ہوگا, کیوں ہوگا؟ ایک کیس یہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک آدمی ہے, اس نے ساری زندگی محنت کی ہے, حلال حرام سب کر لیا, خوب پیسہ کما لیا, اپنی زندگی میں خدا نے جو ذمہ داریاں دی تھیں ان کی زیادہ پرواہ نہیں کی. مثلا کیا 100 ذمہ داریوں میں سے ایک کر کے خوش ہو گیا, بس ٹھیک ہے نبٹ گیا یار, ختم ہو گیا, کیپیسٹی 100 کی تھی, ایک کیا اور اپنے آپ کو جناب ٹال لیا. اچھا صحیح ہے, ٹال لیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ مر گیا, اس کا یہ سارا کمایا ہوا پیسہ اس کی اولاد کے پاس آ گیا. اچھا وہ جو اولاد تھی نا وہ ہوشیار تھی, اس کے ہاتھ میں جیسے ہی پیسہ آیا اس نے کہا بھائی یہ دنیا کی دولت ہے, یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. اس نے وہ دنیا کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. کمایا اس بندے نے تھا, اس نے خرچ نہیں کیا, جوڑا توڑا, کنجوسی, یہ کرو وہ کرو, بچا بچا کے رکھتا رہا, مر گیا. جس کے ہاتھ میں آیا وہ عقل مند تھا, اس نے اٹھا کر سب اللہ کی راہ میں دے کر اپنی مشکل کو آسان کر لیا. اب قیامت کا دن ہوگا تو جس کے پاس پیسہ آیا تھا وہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینے کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اور یہ بدبخت جس نے اتنی محنت کر کے کمایا تھا یہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا. کیا ہوا؟ جس نے کمایا محنت کی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں. کیوں؟ تو نے کیوں حلال حرام کیا؟ تو نے کیوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا؟ اور جن کے پاس پیسہ آیا وہ عقل مند تھے, انہوں نے کمانے کی زحمت نہیں کی تھی لیکن تھے عقل مند, انہوں نے اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لگایا, شاید اپنی ضرورتیں پہلے پوری کر لی ہوں گی, اللہ کی راہ میں لگایا, وہ جنت میں جائیں گے. اب وہ جو کمانے والا تھا جس نے محنتیں کی تھیں وہ جہنم میں جاتا ہوا ان کو دیکھے گا کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں اور یہ میرے پیسے کے اوپر جنت میں جا رہے ہیں. اس سے میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ بھائی جو کرنا ہے اللہ کے لیے خود کر کے جاؤ, اولاد کو کنگلا کر کے نہیں جاؤ, لیکن جو خدا کے لیے کرنا ہے وہ خود کرو. بات کے لیے کیوں اٹھا کے رکھ رہے ہو؟ بات والوں نے کیا یا نہیں کیا تمہارا کیا, تم تو مر چکے ہو. اچھا اب ایک آدمی کہے گا نہیں مولانا میں ایسا کروں گا, میں ساری زندگی کماؤں گا اور وصیت میں لکھ دوں گا کہ یہ خرچ ہو جائے. اس کا مطلب یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے؟ یہ ڈرامہ یہ کر رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں دولت کو اپنے پاس رکھ کر اپنے نشے کو پورا کروں گا, اور جب میں مر جاؤں گا تو میں اللہ کو دے دوں گا. یہ کر رہا ہے. تو اس کے لیے دو باتیں ہیں. پہلی تو وہ روایت جو میں سناؤں گا, اس کی مثال ویسی ہے جس کے ہاتھ میں ایک آدمی تھا, اس کے ہاتھ میں تیل تھا. پہلے زیتون کا تیل ہوتا تھا, سرسوں کا تیل ہوتا تھا, ناریل کا تیل ہوتا تھا. تو وہ تیل اس کے ہاتھ میں تھا بوتل میں, وہ کہیں جا رہا تھا, اس کی بوتل گری, بوتل ٹوٹ گئی. اب وہ جو تیل تھا وہ زمین میں بہنے لگا. اب وہ جیسی زمین میں جا کے دیکھ, اس نے دیکھا کہ تیل تو بہ گیا زمین کے اندر, تو کہنے لگا مولا کی نظر کی, مولا کی نظر کی. یہ کون سی مولا کی نظر ہے بھائی؟ یہ تو تیرے ہاتھ سے نکل گیا, اب کیا مولا کی نظر کر رہا ہے؟ وہ مرنے کے بعد بھی یہی ڈرامے کرتا ہے, مر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تم اپنی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ اپنی زندگی میں کرتا, اپنی زندگی میں تو پیسہ ہاتھ میں رکھنے کے مزے لینا چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہے اس کے اوپر, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, ایک بڑا دولت مند آدمی تھا وہ مر گیا ہے اور اس نے اتنا پیسہ چھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا, تو اس نے وصیت کی ہے کہ آپ ہماری طرف سے, اس مرحوم کی طرف سے, اس سارے پیسے کو اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ کے نبی نے کہا صحیح ہے. تو وہ بلایا اس کو, اس کے گودام کو دیکھا اور کہا کہ بھائی اس میں سے جتنی چیزیں اس کو نکالو اور غریبوں میں تقسیم کر دو, چونکہ اس نے وصیت کی ہے. تو سب تقسیم کر دیا. جب تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے, کس نے تقسیم کیا؟ خود اللہ کے نبی نے. برکت کے لیے بہت ہوتا ہے, خود اللہ کے نبی نے تقسیم کیا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس گودام میں جھاڑو لگاؤ تاکہ اگر اس کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم اللہ کی راہ میں دے دیں. تو جو جھاڑو لگانے گیا وہ واپس آیا اور اس نے ایک کھجور لا کر اللہ کے رسول کو دکھائی کہ اللہ کے رسول سب کچھ دے دیا ہے, یہ ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا رہ گیا ہے. صحیح ہے. اللہ کے نبی نے وہ کھجور ہاتھ میں لیا, غور سے سنیے گا, کھجور ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اگر اپنی زندگی میں یہ کھجور دیتا تو اس پورے گودام سے زیادہ ثواب ملتا. اپنی زندگی میں یہ سڑا ہوا کھجور دے دیتا تو مرنے کے بعد جو اس نے پورا گودام دیا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب اس کھجور میں تھا. کیوں؟ لاجک یہ بن رہی ہے, اس وقت اس کو خود بھی استعمال کی طاقت تھی, اب کیا استعمال کرے گا؟ جو قبر میں چلا گیا ہے وہ زمین کے اوپر رکھے ہوئے 10 کلوگرام سونے کو استعمال کر سکتا ہے. اب وہ کہتا ہے اب اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. کیوں؟ اب میرے تو کسی کام رہا نہیں ہے. دین خدا نہ مذاق ہے, نہ دین خدا دھوکا ہے, نہ دین خدا ہیلے بہانوں اور مکاریوں پہ چلتا ہے. دین خدا اسٹریٹ فارورڈ قربانی پہ چلتا ہے. انسان کو کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو اپنی کمائی, سچی کمائی کمائے اور اس کمائی میں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور باقی اللہ کی راہ میں دے, یہ خدا کو پسند ہے. میں نہیں کہہ رہا بزنس نہ کرے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ کہوں گا بزنس کرو, اچھے اچھے بزنس کرو, لوگوں کو امپلائمنٹ دو, پیسہ جنریٹ کرو, سوشل ایکٹیویٹی کرو, اکنامک ایکٹیویٹی کرو, ڈیولپمنٹ لے کر آؤ, میں ہمیشہ یہ کہوں گا. لیکن اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے دین پہ لگاؤ, اللہ کے بندوں پہ لگاؤ. اور ایک اور مسئلہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہوئے اپنے نام کی کوئی چیز رہ جائے. اپنا نام مت چھوڑو, خدا کے نام پہ سوچو, اور اللہ اپنے لیے جو کچھ چھوڑنا ہے نا وہ لوگوں کے دلوں سے مشکلوں کو کم کر لو. بس ٹارگٹ یہ بناؤ, ہمیں لوگوں کی زندگی سے مشکل کم کرنی ہے. اب یہاں پر جو بھی مشکلات ہیں لوگوں کی زندگی میں, میں نے سنا ہے میڈیسن بہت مہنگی ہیں یہاں پہ, لوگ پتہ چلا انگلینڈ سے منگواتے ہیں یہاں پر خرچ کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اتنی مہنگی. کسی نے بتایا مولانا روٹی 60 روپے کی ہے یہاں پر, لا الہ الا اللہ, ہمارے یہاں 25 روپے کی ہے. بھائی سیم کرنسی ہے تقریباً یار, تو ایک روٹی میں یہاں پہ آٹا ڈالتے ہیں یا سونا ڈالتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہاں پہ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یار لوگوں کی زندگیوں سے مشکل کم کرو بھائی, کوئی تندور لگا دو, لوگوں کو سستے میں روٹی دے دو, کوئی میڈیکل اسٹور فارمیسی لگاؤ, اچھی سی فارمیسی ٹاپ کلاس کی, لوگوں کو ایک ریزنیبل پرائس پہ دے دو. ہاسپٹل میں سنا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں علاج کرانے پہ انسان مر جاتا ہے, ویسے ہی خودکشی کر لے گا یار, اس سے پہلے کہ بل آئے مجھے ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے میں ویسے ہی خودکشی کر لوں. بھائی ایک اچھا سا ہاسپٹل کھولو. اچھا پھر ایک اور مصیبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ, ہم چیریٹی پہ جو کام کرتے ہیں وہ اتنا گرا پڑا ہوتا ہے کہ خود بھی اس میں نہیں جائے گا. میں چیریٹی پہ ہاسپٹل کھولوں گا تو ایسا کھولوں گا جس کے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی خود نہیں جاؤں گا وہاں پہ, کہ میں ایسا نہ مجھے کچھ اور ہو جائے وہاں پہ. تو پھر دوسروں کے لیے کیوں کھولا تھا, دوسروں کو مرنے کے لیے بھیجا وہاں پہ. بھائی کام ڈھنگ سے کرو, یہاں بہت گراؤنڈ ہے کام کرنے کا, یہاں بہت گراؤنڈ ہے کام کرنے کا, اور بڑی بیچاری پبلک جو ہے وہ مشکلات میں ہے یہاں پر. تو ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا کیا پاکستان میں جنت بنی ہوئی ہے؟ نہیں, پاکستان میں بھی بہت مشکلات ہیں. 20 کروڑ آبادی ہے یار, 200 ملین آبادی ہے, کہاں سے آسان ہوگا؟ وہ آسان ہے کوئی, بہت مشکل ہے. لیکن جس حساب سے اسٹوریز میں یہاں سن رہا ہوں نا, وہاں ایسی اسٹوریز نہیں ہیں یار, اتنے مارجن نہیں ہیں جتنے میں یہاں سن رہا ہوں. تو بھائی کچھ اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ, خدا جزائے خیر نصیب فرمائے. ایسا نہ ہو لوگ کہیں بھائی یہ مارتا ہی ہے کچھ, کہیں کہ اس میں بشارت بشارت نہیں ہے, صرف نظارت نظارت ہے, یہ اللہ کا نذیر بن کے آیا, بشیر بن کے نہیں آیا. نہیں بھائی بشارت بھی ہے, جو کر رہا ہے اچھا وہ اللہ اس کو جزائے خیر نصیب فرمائے. لیکن ابھی گراؤنڈ بہت باقی ہے, بہت گراؤنڈ باقی ہے. یہ ملک اتنا زرخیز ملک ہے, اس میں ایگریکلچر اتنا نہیں ہے, بہت گراؤنڈ خالی ہے. پانی یہاں پر ہے, زمین ہے یہاں پر, لوگ کام کرنے والے فرض کرو نہیں ہے محنتی, ہمارا کام ہے ڈیولپ کر, بہت گراؤنڈ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, خدا کی نعمتیں بہت ہیں. صرف کیا ہے, کفران نعمت بہت ہو رہی ہے, کفران نعمت بہت ہے. جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی کفران نعمت کر رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کفران نعمت کر رہا ہے. کفران نعمت سے زندگی میں سکون نہیں رہتا. کچھ چیزوں کے مٹیریل ریزنز ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کی اسپریچول ریزننگ ہوتی ہے. اسپریچول ریزننگ امپورٹنٹ ہے, اور جن کے نام پر ہم خوشی کا پیغام آج سن رہے ہیں اور دے رہے ہیں, ان کی ہستیوں کو دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں. جو ایک پوائنٹ, تین پوائنٹ ہیں اہل بیت کی زندگی میں جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں کم علمی کے ساتھ, تین پوائنٹ کے جو ٹاپ پر ہیں. ایک, ان کا اللہ سے کنیکشن ٹاپ پر, اللہ سے کنیکشن میں کوئی ان کے نزدیک نہیں آ سکے گا. جو رابطہ ان کا ہے وہ خدا کے ساتھ کسی کا نہیں ہے. نمبر دو, ان کا علم, خدا کی طرف سے علم عطا ہوا ہے ان کو, اس علم کے وہ مالک ہیں. دو باتیں. تیسری بات, انسانیت کی سروسز, ہیومینٹی کو سرو کرنا. جتنا بے لوس ان کے ہاں ہے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں ہے. کیوں؟ بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم کون ہیں جو خدمت کرنے آئے. راتوں کو نکلتے تھے, یہ کیا محاورہ ہے کہ راتوں کو نکلتے تھے؟ واقعا نکلتے تھے یا نہیں نکلتے تھے؟ واللہ جو مجھے سمجھ میں آیا, تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے, سارے آئمہ اطہار ایسے تھے, راتوں کو نکلتے تھے, سب کے سب ایسے تھے. ہاں جیلوں میں ہوتے تھے تو نہیں کر سکتے تھے, تقیے میں ہوتے تو شاید نہیں کر سکتے تھے, ورنہ سب راتوں کو نکلتے تھے اور کسی کو بتائے بغیر ان لوگوں کی نصرت کرتے تھے. ہمیں سیکھنا پڑے گا. ابھی ہمارا کام دنیا کے دوسرے ادارے کر رہے ہیں, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ دنیا کے دوسرے ادارے کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور نعوذ باللہ جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ممباسا میں انسانوں کی علمی مشکلات انٹلیکچوئل پرابلمس اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی انٹلیکچوئل انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس؟ علم علم اہل بیت اس کا وارث اس ممباسا میں کون ہے؟ کون ہے اس علم کا وارث؟ علوم اہل بیت کا وارث کون ہے یہاں پر؟ کتنے ادارے ہیں ہمارے پاس جو ان کے علم کو پیش کر سکیں؟ کس لیول کے اوپر؟ اس لیول کے اوپر کہ مثلا سوسائٹی میں کوئی پرابلم آئے وہ آپ سے آ کر پوچھیں اہل بیت اس بارے میں کیا اوپینین دیتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہیومینٹی کی سروسز کرنے کے اندر ہمارا اسٹیٹس اس ملک کے اندر کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم لوگ ان چیزوں میں پیچھے جا رہے ہیں, یا اگر ہم کام کر بھی رہے ہیں تو سلو ہے اور فنڈامنٹل کام شاید کم ہو پا رہا ہے اس کے. اچھی پلاننگز ہو رہی ہیں الحمدللہ, میں نوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ کچھ لوگ بہت اچھی پلاننگز کر رہے ہیں, اللہ کرے کامیابی نصیب ہو, لیکن یہ وہ چیزیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے. میں اپنے پاکستان سے بھی عرض کرتا چلوں, معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے کہوں گا ہم نے شرمندگی ہے. مثلا کراچی کے اندر ایک ادارہ ہے, روزانہ 35,000 میلز 35,000 کھانے روزانہ لوگوں کو کھلاتا ہے. 35,000 میل ڈیلی. بدقسمتی سے ادارہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں کرنا تھا, ہمیں کر لینا چاہیے تھا یہ کام, کوئی اور ادارہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے میں پوچھتا ہوں اور میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں بعض اوقات کہ بھائی اہل بیت یتیموں کا آسرا تھے. پاکستان میں کتنے ہمارے ایسے سینٹرز ہیں جو یتیموں کا آسرا ہیں؟ آپ سے بھی یہی کہوں گا, آیا کینیا میں یتیموں کو پالنے کے لیے ہم مشہور ہیں؟ ہمیں ہونا چاہیے تھا, یہ اہل بیت کا خزانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا, یہ اہل بیت کی میراث ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی. علم ان کی میراث ہے, تقویٰ ان کی میراث ہے, انسانیت کی خدمت ان کی میراث ہے, یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے پھر دین پھیلانے کے لیے ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوگا, دین خود بخود پھیلے گا, خود بخود پھیلتا ہے الحمدللہ. خداوند متعال کا ایک بار پھر شکر کروں گا, شکریہ ادا کروں گا. خداوند متعال نے الحمدللہ توفیق دی, آپ اور ہم جمع ہوئے, قرآن کریم کے بارے میں سوچا سمجھا. یہ خدا کی نعمت ہے. خدا کی نعمتیں صرف گھر اور کاروبار وغیرہ تو نہیں ہیں, خدا کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. تو خدا قرآن کریم پر غور کرنے کا موقع دی, خدا کی نعمت ہے. پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں, یا اللہ, اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا وبالها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے خدایا, تو ہماری غلطیوں خطاؤں سے واقف ہے, خدایا تجھے نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا واسطہ, ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا عید کی رات ہے, تو نے ضعیف بندوں کو نوازنے کا وعدہ کیا ہے. خدایا تجھے امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے بی بی سیدہ کے قلب مقدس کی خوشیوں کا واسطہ, تجھے مولا امیر المومنین اور رسول گرامی کی ذات میں آنے والی خوشی کا واسطہ, ہماری زندگیوں میں ان کے نام پہ خیر و برکت نازل فرما. خدایا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, کچھ مشکلات میں دوچار ہیں, سختیوں میں دوچار ہیں, دشمنوں کی زد میں, بے گناہ جیلوں میں, خدایا بے حق امام حسن مصطفیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرما. خدایا دنیا کے اندر بے پناہ مظلوم لوگ ہیں جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں, خدایا زندگی کی مشکلات سے دوچار ہیں. خدایا تجھے امام برحق امام عادل کا واسطہ, ان تمام انسانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے, تجھے تیری حجت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہمیں دین علم تقویٰ اور پرہیزگاری کی ہدایت نصیب فرما. خدایا تمام نعمتوں کا اتمام امامت کی نعمت پر ہے. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. خدایا امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کی تعداد میں اضافہ فرما. علماء، عرفاء، فقہا، مراجع اعظام جو امام کی خدمت گزار ہیں ان سب کی زندگیوں میں طول عمر برکتیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار، آخری دعا تیرے حضور، تو نے ہمیں زندگی کی نعمت دی، تو نے ہمیں قرآن اور اہل بیت کی نبی کی محبت نصیب فرمائی، تو جب واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. تمام مرحومین، آپ کے ہمارے مرحومین علماء، عرفاء، فقہاء، خدمت گزاران اہل بیت، عزداران سید و شہدہ، سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.